جي
سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه
حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام رسولوں کے سردار ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا اونچا مرتبہ عطا فرمایا, تو اس باب کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کی روایتوں کو جمع کر رہے ہیں. بنیادی بات یہ سمجھنی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کو شمار نہیں کر سکتے, ان کا احاطہ اور ان کا احصا بھی نہیں کر سکتے. دوسری بات, اولین اور آخرین کے علوم حضور کے فضائل کا احاطہ نہیں کر سکتے. حضور کے حضور کے فضائل کی گہرائی کو بھی کوئی نہیں پہنچ سکتا اللہ تعالیٰ کے سوا. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کی کوئی حد نہیں ہے کہ کوئی زبان اس کو ادا کر سکے, کوئی منہ اس کو بول سکے. بس اتنی بات ہے کہ آپ تمام بنی نوع انسان کے سردار ہے, تمام رسولوں کے سردار ہے, اس کے ان کے بعد دوسرا نمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے, تیسرا نمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے, پھر آگے دوسرے انبیاء کے درجات موجود ہیں. خطیب تبریزی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کے باب پر ختم کرنا چاہ رہے ہیں, اس لیے کہ آپ کے فضائل, آپ کے نام مبارک, آپ کے اخلاق, آپ کی عادتیں, آپ کے معجزات, آپ کے صحابہ کے فضائل, آپ کے پاکیزہ اہل بیت کے فضائل اور آپ کی امت کے فضائل, یہ سب کی سب چیزیں ایسی ہے جو امت کو نبی کے ساتھ جوڑنے والی ہے. اس لیے کہ جب کسی کی فضیلت انسان سنتا ہے تو اس کی محبت دل میں آتی ہے, اس کی عظمت دل میں آتی ہے, اور محبت اور عظمت ایسی چیزیں ہیں کہ پھر آدمی کو اتباع کے اوپر مجبور کرتی ہے, آمادہ کرتی ہے. اسی لیے حضور کے فضائل, اخلاق, آداب سن کر کے حضور کی محبت حاصل کرے اور حضور کے آداب اور اخلاق کو انسان اپنی زندگی کے اندر اتارے. گویا کہ یہ پوری کتاب کا لب لباب ہے یہ باب. اسی لیے کسی نے خوب اچھی بات کہی کہ بعد از خدا بزرگ تو ای قصہ مختصر, یا صاحب الجمال و یا سید البشر بوجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ای قصہ مختصر. یعنی کوئی آدمی حضور کے فضائل بیان کرے بیان کرے, آخر میں کیا کہنا پڑے گا, اللہ کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو حضور کا مرتبہ ہے, یہ کہہ کر بات نہیں مٹا رہے. پھر دوسرا بھی لوگ کہتے ہیں, حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچے خوبا ہما دارن تو تنہا داری. یعنی تمام نبیوں میں جو اوصاف اور کمالات پھیلے ہوئے تھے, اللہ نے وہ تمام اوصاف اور کمالات جمع کر کے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں رکھ دیے. داستان شوق جب پھیلی تو لامحدود تھی, اور جب سمٹی تو بس تیرا نام ہو کر رہ گئی, یعنی کہ حضور کا نام بن کر کے. جی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, مجھے بھیجا گیا ہر قرن کے بہترین طبقوں میں, بنو آدم کے مختلف قرن کے بعد قرن کے بہترین طبقوں میں. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر زمانہ اور ہر قرن اس کے اندر جو بہترین قرن ہوتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے مجھے مبعوث فرمایا. قرن کس کو کہتے ہیں؟ نمبر ایک، ایک زمانے کے لوگوں کا طبقہ، اس کو قرن کہتے ہیں. جیسے کہ ابھی 21ویں صدی عیسوی اعتبار سے، تو 21ویں صدی کے اندر جو اہل ایمان موجود ہے وہ ایک قرن ہے، ایک طبقہ کہلاتا ہے. نمبر دو، جو امت گزر گئی، ہلاک اور انتقال کر گئی اور اس میں سے کوئی زندہ باقی نہیں بچا، اس کو بھی عربی میں قرن کہا جاتا ہے. وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْقُرُونَ، تو جو امت، جو گروہ، جو جماعت پہلے تھی گزر گئی، ایک فرد بھی ان کا نہیں باقی بچا، اس کو بھی عربی میں قرن کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں. نمبر تین، وقت کو بھی قرن کہا جاتا ہے. وقت کو قرن، زمانہ وقت. نمبر چار، مختلف مقدار کی سال، مختلف سالوں کی مقدار، سالوں کی مختلف مقدار کو بھی قرن کہتے ہیں. اب کون سی مقدار سالوں کی؟ تو کہتے ہیں کہ 40 سال کو، یا 10 سال کو، یا 20 سال کو، یا 30 سال کو، یا 50 سال کو، یا 60 سال کو، یا 70 سال کو، یا 80 سال کو، یا 100 سال کو، یا 120 سال کو قرن کہا جاتا ہے. تو یہ قرن کا لفظ الگ الگ چیزوں کے اوپر اطلاق ہوتا ہے. اب بخیری قرونی بنی آدم کا کیا مطلب؟ جو حدیث شریف کے اندر لفظ آیا بخیری قرون من خیری قرونی بنی آدم، تو دیکھو، آدم علیہ السلام سے دنیا چلی، حضرت عبداللہ کے گھر میں حضور کی ولادت ہوئی، تو وہاں تک دنیا میں جتنے بھی قرن اور زمانے آئے، جتنے بھی دور اور طبقے آئے، ہر زمانے میں، ہر دور میں، ہر طبقے کے اندر جو بہترین لوگ تھے ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. بہترین لوگوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. چونکہ آدم علیہ السلام سے چلے تو پھر ایک شاخ ہوئی قابل، ایک شاخ ہوئی حابل، پھر آدم علیہ السلام کی دوسری اولاد، وہیں سے شاخیں بنتی چلی، وہیں سے الگ الگ خاندان بنتے چلے، پھر اور نیچے آئے تو اور خاندان پھیلے، اور جو ہے قبیلے پھیلے، تو دنیا بھر کے اندر ایک آدم سے خاندان چلتے چلتے بڑھتے گئے. پھر حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں سب ڈوب گئے، تو پھر نوح علیہ السلام کے زمانے کے اندر پھر تحدید ہو گئی کہ نوح علیہ السلام ہے اور 80-82 آدمی جو کشتی کے اندر سوار تھے وہ تھے. پھر وہ کشتی والے بھی انتقال کر گئے اور آدم علیہ السلام کے 3 بیٹے سام، حام، یافیس کی اولاد دنیا میں چلی. تو پھر یہ سام، حام، یافیس کی اولاد کی شاخ 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 شاخ، خاندان خاندان، قبیلے قبیلے دنیا میں چلتے رہے. تو گویا کہ حضور وہاں سے شروع ہوں گے آدم علیہ السلام سے، تو حضرت عبداللہ تک ہر زمانے میں جو بھلے اور اچھے لوگ تھے اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ منتقل ہوتے ہوئے چلے آ رہے تھے. صلب اب سے رحم امہات میں، ہر دور کے پاکیزہ لوگ میں حضور منتقل در منتقل در منتقل ہوتے ہوئے چلے آئے، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آیا. تو پھر ابراہیم علیہ السلام سے منتقل ہوئے آپ کے صاحبزادے حضرت اسماعیل کے اندر، پھر حضرت اسماعیل کی اولاد کے اندر نیچے آئیں گے تو کنانہ کے اندر منتقل ہوئے، پھر کنانہ سے آگے چلے تو بنو ہاشم کے اندر منتقل ہوئے. اس طرح سے نقل در نقل ہوتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منتقل ہوتے رہے. اب خیر کا ایک مطلب یہ ذہن میں رکھنا کہ ہر زمانے کے اندر جو لوگ اچھے اخلاق والے تھے، اچھی عادتوں والے تھے، انسانی کردار والے تھے، انسانی اعتبار سے بہت اچھے انسان تھے، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک، وہ لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک، لوگوں کے اندر اچھی عادت، تو انسانی اخلاق کے اعتبار سے جو ہر دور میں اچھے لوگ تھے، ان میں گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منتقل ہوتے ہوتے حضرت عبداللہ کے یہاں کے ظاہر ہوئے. یہی مطلب زیادہ اچھا مطلب ہے. بعض لوگوں نے جو ہے یہ مطلب بھی لیا کہ خیر کا مطلب ہے ایمان، کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ تک تمام ایمان والوں کی پشت در پشت، سلب در سلب، نسل در نسل، قرن در قرن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منتقل ہوتے ہوئے آئے. یہ بھی ایک توجیہ کی گئی ہے. اور لیکن پہلی والی توجیہ بہت اچھی ہے، اور حدیث میں بھی آیا ہے، خرجت من الاصلاب الطاہرات الى الارحام الطاہرات. تو وہاں طاہرات سے مراد ہیں خاندانی فضائل، انسانی کمال، اخلاق کی پاکیزگی، یہ سب چیزیں جو ہیں وہاں پر مراد لی گئی ہے. حتی کنت من القرن الذی کنت منہ، یہاں تک کہ میرا وجود ہوا اس قرن کے اندر جس قرن کے اندر میں ہوں، یہاں آ کر کے میرا وجود ہوا. اس کو بعض حضرات نے یوں تعبیر کیا ہے کہ نور محمدی، یعنی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک حضرت آدم علیہ الصلات والسلام سے منتقل ہوا، اور منتقل ہوتے 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 ابراہیم علیہ السلام تک، پھر ابراہیم علیہ السلام سے منتقل ہوتے 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 حضرت عبداللہ تک، اور پھر حضرت عبداللہ کے بعد نور محمدی جسد محمدی کی شکل کے اندر ظاہر ہوا. اس کی تفصیل اگر دیکھنی ہو تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے، نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب، بہت عمدہ کتاب ہے، گجراتی میں بھی اب تو ہو چکی ہے، اس کتاب کو پڑھنا چاہیے. اس کے اندر نور محمدی کی یہ سب تفصیلات بہت عمدہ انداز کے اندر بیان کی گئی ہے. بعض روایتوں کے اندر یہ آیا، امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے کعب احبار سے ایک روایت عجیب نقل کی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو حضرت جبرائیل کو حکم دیا، تو جس جگہ اس وقت حضور کی قبر مبارک ہے وہاں آ کر کے جبرائیل نے ایک مٹھی بھر سفید مٹی اٹھائی، پھر وہ مٹی کو لے جا کر کے مائے تسنیم و مزاجہ من تسنیم اس کے ساتھ ملایا اس مٹی کو، پھر نہر جنت کے اندر اس کو اچھی طریقے سے گوندا اس مٹی کو نہر جنت کے اندر، پھر اس کو آسمانوں میں اس مٹی کو گھمایا گیا تو تمام آسمان والوں نے اس مٹی کی خوشبو سے پہچان لیا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور یہ واقعہ ہے آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے کا، اور پھر نور محمدی کو حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی کے اندر رکھا گیا اور کہا گیا اللہ کی طرف سے کہ آدم یہ آپ کی اولاد میں سے تمام رسولوں کے سردار کا نور آپ کی پیشانی کے اندر چمک رہا ہے. پھر جب حضرت آدم علیہ السلام کے گھر کے اندر حضرت شیش علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو پھر وہ نور جو آدم علیہ السلام کی پیشانی میں تھا نور محمدی وہ حضرت شیش علیہ السلام کے اندر منتقل ہوا اور پھر منتقل ہوتے ہوتے وہ آیا حضرت عبداللہ تک. اسی لئے آپ کو ایک روایت پہلے کسی ذیل میں بتلائی گئی تھی کہ دادا عبد المطلب جب کبھی جمعہ کے دن کعبہ کے پاس بیٹھتے تھے تیار ہو کر کے تو ان کی پیشانی کے اوپر نور محمدی چمکتا تھا. بلکہ ابراہیم بادشاہ کے پاس جب آپ گفتگو کرنے کے لیے گئے تو اسی نور محمدی کی چمک سے ابراہیم بادشاہ اتنا متاثر مرعوب اور ہیبت زدہ ہو گیا کہ وہ اتنا ظالم بادشاہ ہونے کے باوجود وہ دادا عبد المطلب کو اپنے ساتھ اپنے تخت پر بٹھانے کے لیے وہ تیار ہو گیا. تو یہ پورا نور محمدی کا نقشہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ نشر فی ذکر النبی الحبیب نے بہت اچھا نقل کیا ہے. چلو
اسمع رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله صفى كنانة من ولد اسماعيل
من ولد اسماعيل
وصفى قريشا من كنانة وصفى من قريش بني هاشم وصفاني من بني هاشم رواه مسلم رحمه الله تعالى وفي رواية للترمذي رحمه الله تعالى ان الله صفى من ولد ابراهيم اسماعيل وصفى من ولد اسماعيل بني كنانة.
حضرت اسماعیل علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک بیٹے قیدار ہے. قاف یا دال الف ان کی اولاد میں عدنان تھے. پھر عدنان کی اولاد کے اندر کنانہ ہے اور کنانہ کی اولاد کے اندر فہر ہے اور فہر ہی کو قریش کہتے تھے. اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ قصی ابن کلاب کا لقب ہے قریش اور قصی ابن کلاب کو قریش اس لیے کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ قریش کے لوگ جو جنگلوں میں بھٹکتے تھے بنجاروں جیسی زندگی گزارتے تھے ان کو متحد کیا ان کو ایک جگہ جمایا اور جمع کر کے مکہ کے اندر آباد کیا اس پر سے ان کا لقب قریش بن گیا تھا قصی بن قلاب کا. تو حضرت واصلہ ابن اسقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو چن لیا تھا. آ گیا وہ کنانہ کا تعارف پہلے بتلا دیا. اور کنانہ کی اولاد میں قریش کو چن لیا تھا. قریش یا تو فہر کا لقب ہے یا قصی بن کلاب کا لقب ہے. اصل میں جو ہے نا قریش کہتے ہیں کہ دریا کی ایک مچھلی کا نام ہے یا ایک جانور کا. وہ بہت طاقتور ہے دوسری مچھلی اور دوسرے جانور پر وہ غالب آ جاتا ہے وہ جانور. اور قریش اپنی طاقت کے اعتبار سے گویا کہ تمام عربوں کے اوپر غالب آ گئے اسی لیے یہ لقب ان کا بن گیا تھا. اور کہتے ہیں کہ دادا ہاشم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد دادا ہاشم وہ قحط کے زمانے میں بھوکے لوگوں کے لیے سرید تیار کر کے لوگوں کو تقسیم کرنے کا کام کرتے تھے اسی لیے ان کا لقب ہاشم بن گیا. اور کنانہ میں سے قریش کو اللہ نے چن لیا اور قریش میں سے بنو ہاشم کو اللہ نے چن لیا اور مجھے بنو ہاشم میں سے اللہ تعالیٰ نے چن لیا. یعنی خصوصی فضیلت عطا فرمائی خصوصی مقام اور خصوصی مرتبہ عطا فرمایا. اسی لیے بعض روایت کے اندر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے داداؤں کی میں سے کسی دادا کی پشت میں تھے تو اس وقت کے اوپر لبیک کی آواز بھی سلب میں سے سنائی دیتی تھی. وہ جو نور محمدی منتقل ہوتے 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 آ رہا تھا تو پشت میں ہونے کے زمانے میں بھی لبیک کی آواز سنائی دیتی تھی. اور ترمذی شریف کی ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں سے اسماعیل علیہ السلام کو خصوصی مقام دے کر چن لیا, اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے بنو کی نانا کو خصوصی مقام دے کر کے اللہ نے چن لیا. جی
القبر وأول شافع وأول مشفع رواه مسلم رحمه الله تعالى.
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں تمام بنو آدم کا قیامت کے دن سردار ہوں گا. یعنی جتنے بھی صفات کمالیہ ہے اللہ تعالیٰ نے وہ تمام میرے اندر جمع کر دیے, یہاں تک کہ حضور ملائکہ سے بھی افضل ہے. اور قیامت کے دن سب سے پہلے ان کی قبر کھلے گی, حضور کی قبر کھلے گی, اور سب سے پہلے حضور سفارش کرنے والے ہوں گے, اور آپ ہی کی سفارش کو مقبول کیا جائے گا, قبول کیا جائے گا قیامت کے دن. ایک روایت کے اندر یوں آیا کہ ایک مرتبہ جبرائیل حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر کے کہا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے رب یہ فرما رہے ہیں کہ میں نے کوئی مخلوق میری تم سے زیادہ باعزت پیدا نہیں کی, میری تمام مخلوق میں باعزت سب سے زیادہ تم ہی ہو, اور میں نے دنیا کو اور دنیا والوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ آپ کا مقام اور آپ کا مرتبہ جو میرے یہاں ہے وہ لوگ پہچان لے بے, اور اگر آپ نہ ہوتے تو میں دنیا کو پیدا نہ کرتا. یہ بات اللہ تعالیٰ نے کہلوائی. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یوم القیامہ کا لفظ کیوں فرمایا, انا سید ولد آدم یوم القیامہ, اس دن کی تخصیص کیوں؟ اس لیے کہ حضور تو دنیا میں بھی سید ولدی بنی آدم ہے. تو کہتے ہیں کہ اس دن کی تخصیص اس لیے یہاں روایت میں کہ قیامت کے دن حضور کی سرداری کی آثار اور علامات ظاہر ہوگی, کہ تمام انسانوں سے جو کام نہیں بن پائے گا وہ کام حضور کر کے دکھلائیں گے. تو آپ کی سرداری کی علامات واضحہ میدان قیامت میں ظاہر ہوگی, اس لیے کہا گیا کہ یوم القیامہ. اور اس دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر سب سے اونچا مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا. جی
رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أكثر الأنبياء تبعني يوم القيامة وأنا أول من يقرع باب الجنة رواه مسلم رحمه الله تعالى.
حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نبیوں میں سب سے زیادہ اتباع کرنے والے میں میرے ہی ہوں گے قیامت کے دن. یعنی میں ایسا ہوں گا کہ تمام نبیوں کے اندر سب سے زیادہ اتباع کرنے والے میرے ہی ہوں گے قیامت کے دن. یعنی قیامت کے دن کیسا ہوگا, جیسا کہ دنیا کے اندر لیڈروں کا معاملہ ہوتا ہے کہ ہر لیڈر جب ریلی نکالتا ہے الیکشن کے زمانے میں تو دیکھتا ہے کہ میرے ریلی میں کتنا بڑا مجمع, میرے روڈ شو میں کتنا بڑا مجمع, میری سبھا میں کتنا بڑا مجمع. تو قیامت کے اندر ہر نبی کے پیچھے ہر نبی کی امت ہوگی. تو کہا کہ میدان محشر کے اندر تمام نبیوں سے زیادہ میرے متبعین ہوں گے سب سے زیادہ. اور کثرت متبعین یہ تابع کی بڑی فضیلت کی دلیل ہے, کہ جس لیڈر کے پیچھے چلنے والے لوگ زیادہ وہ لیڈر بڑے لیڈر, تو جب حضور کے پیچھے قیامت کے دن بہت بڑا مجمع ہوگا تمام نبیوں کے مقابلے میں, تو یہ حضور کی فضیلت کا بیان ہے. اور میں سب سے پہلے جنت کا بات دروازہ کٹکھٹاؤں گا, مطلب میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گا. جی.
وعن رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح فيقول الخازن من أنت؟ فأقول محمد. فأقول بك أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك. رواه مسلم رحمه الله تعالى.
حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جنت کے دروازے پر قیامت کے دن آؤں گا اور میں کھلواؤں گا. اب ظاہر ہے کہ حضور باہر اور رضوان اندر, تو پوچھیں گے نا رضوان کون, من انت, کون, تو میں کہوں گا کہ میں محمد ہوں, یعنی کہ میں محمد ہوں. یہی ہے شریعت کی تعلیم. کوئی پوچھے کسی کے یہاں جائے بھائی کون ہے, تو نام بول دینے کا, یہ بکری کی طرح میں نہیں کرنے کا کسی کے یہاں جا کر کے. فَيَقُولُ, تو خازن جنت رضوان کہیں گے کہ آپ ہی کے بارے میں مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں آپ سے پہلے کسی کے لیے جنت کو نہ کھولوں. یہ بیکا کے اندر با کو سببیہ قرار دیا گیا ہے. کیا مطلب؟ آپ کے سبب سے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں آپ سے پہلے کسی کے لیے جنت نہ کھولوں. یہ آپ کے سبب سے, تو آپ کا اتنا اونچا مقام. بعضوں نے باپ کو قسمیہ مانا ہے, تو مانا کیا کریں گے؟ آپ کی حیات کی, آپ کی ذات کی, آپ کے جمال کی, آپ کے کمال کی قسم کہ میں جنت کو آپ سے پہلے کسی کے لیے نہیں کھولوں گا. اور عاشقوں کو ایسے جملے بولنے بڑے اچھے لگتے ہیں کہ نبی کی ذات کی قسم, نبی کی عمر کی قسم, اس طریقے سے خود اللہ نے قسم کھائی قرآن میں حضور کی عمر کی. لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ. جی.
عن رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا اول شفع في الجنه لم يصدق نبي من الانبياء ما صدقتم وان من الانبياء نبيا ما صدقه من امتي الا رجل واحد. رواه مسلم رحمه الله تعالى.
حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہی سے منقول ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سب سے پہلے جنت میں سفارش کرنے والا ہوں گا, یعنی جنت میں داخلے کے لیے کہ اللہ اب جنت کھلوا دیجئے, لوگوں کو جنت کا داخلہ عنایت فرمائیے. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ جنت میں لوگوں کے درجات کی بلندی کے لیے میں سب سے پہلا سفارش کرنے والا بنوں گا. اور نبیوں میں سے کسی نبی کی اتنی تصدیق نہیں کی گئی جتنی میری تصدیق کی گئی, یعنی جتنی مقدار میں لوگوں نے مجھے اللہ کا سچا رسول مانا اتنی مقدار کے اندر کسی اور رسول کو لوگوں نے سچا رسول نہیں مانا. کیا مطلب؟ مقدار کا بیان ہے, یعنی کہ ہر نبی کو سچا ماننے والے, ایمان لانے والے لوگ ان کے زمانے میں رہے, لیکن سب سے زیادہ میری نبوت پر ایمان لانے والے, میری رسالت کو سچا مان کے ایمان لانے والے سب سے زیادہ تعداد میں میرے ہی ہوں گے قیامت کے دن. بعض حضرات نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ قد تصدیقی بی, یعنی میری جیسی مضبوط اور پکی تصدیق کی گئی, ایسی مضبوط اور پکی تصدیق کسی نبی کی نہیں کی گئی. یعنی جو محبت, جو عقیدت میرے صحابہ اور میری امت کو میری ذات پر, میری رسالت اور نبوت پر رہی, ایسی مضبوط محبت عقیدت کسی اور نبی کو اپنی امت کی طرف سے نصیب نہیں ہوئی. دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جنگ کا موقع آیا تو کیا کہہ رہے ہیں, فذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون. موسیٰ تو نے تیرا رب لڑنے جاؤ, ہم تو نیوز پڑھ لیں گے یہاں بیٹھے بیٹھے, ہم نہیں آتے, سماچار میں دیکھ لیں گے. اور یہاں کیا ہو رہا ہے, بدر کے موقع پر مشورہ ہو رہا ہے, تو صحابہ کیا کہہ رہے ہیں, حضور حالانکہ وہ لڑنے کے لیے تھوڑے نکلے تھے, وہ تو قافلے کو روکنے نکلے تھے, ایمرجنسی میں جنگ کے حالات آ گئے. تو کیا کہا, حضور ہم آپ کو وہ بات تھوڑی کہیں گے جو موسیٰ علیہ السلام کو ان کے ماننے والوں نے کہی دی, ہم تو آپ کے آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف سے لڑیں گے, آپ کہیں گے کہ برکل گھمات تک چلے جاؤ تو ہم وہاں تک چلے جائیں گے. یہ صحابہ کی جان نثاری اور ایثار, اور جو ہے حضور کے پسینے کے لیے صحابہ میں بحث ہوتی تھی, میں لے لوں وضو کے فضلات, وضو کا بچا ہوا پانی, اس کے لیے صحابہ ٹوٹ پڑتے تھے. تو کہا جتنی محبت اور عقیدت مجھے نصیب ہوئی کسی اور نبی کو اپنی امت کی طرف سے نصیب نہیں ہوئی. آج تک یہی سلسلہ ہے کہ امت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو محبت, جو عقیدت, جو عشق, ایسا کسی نبی کو اپنی امت کی طرف سے نصیب نہیں ہوئی. گویا کہ قوت ایمانی, محبت کی زیادتی, عقیدت, دین کے اندر جماؤ جو حضور کو نصیب ہوا کسی اور نبی کو نہیں. پھر آگے کیا فرمایا, نبیوں میں سے ایک نبی ایسے تھے کہ ان کی امت میں سے ایک ہی آدمی نے ان کی تصدیق کی. یعنی بعض نبی دنیا میں ایسی بھی گزرے کہ ان کی پوری زندگی کی محنت کے نتیجے میں ایمان لانے والے کتنے, ایک فرد بس. اب وہ نبی کی طبیعت پر کتنا اثر ہوگا, معلوم ہوا کہ نتیجے پر نظر نہیں کرنے کی, محنت کرتے رہنے کی. دیکھو نہیں, پورے نبی کی محنت کے نتیجے میں ایک آدمی ایمان لاوے تو بھی وہ نبی اپنی دعوت اور تبلیغ کا کام جاری رکھے ہوئے ہیں, اور ہم ہیں کہ ہم نتائج پہلے دیکھتے ہیں کہ میں نے یہ کیا لیکن کوئی مانتا نہیں, تو اب میں نے بیان کرنا چھوڑ دیا, درس کا سلسلہ چھوڑ دیا, لوگوں کو سمجھانا چھوڑ دیا, کوئی مانتے تو ہے نہیں. ارے ایک آدمی بھی تمہارے ذریعے سے راہ راست پر آ جائے تو بہت غنیمت ہے. چلو لبنۃ
وطاف به اللذار يتعجبون من حسن بنيان إلى موضع تلك اللبنة, وكنت أنا سددت موضع اللبنة ختم بي الأنبياء
ختم بي البنيان
ختم بي البنيان وختم بي الرسل, وفي رواية قال اللبنة وأنا خاتم النبي متفق عليه.
ختم نبوت کی یہ حدیث بہت بڑی دلیل ہے, اور ختم نبوت کو نفسانی طریقے سے, نفسیاتی طریقے سے ایک مثال سے بیان فرمایا. پچھلے انبیاء علیہ السلام اور ان کی شریعتوں کو ایک محل سے اس حدیث میں تشبیہ دی گئی, ایک محل اور ایک عمارت سے. دیکھیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میری مثال اور انبیاء علیہ السلام کی مثال ایک محل کی مثال ہے. قصر عالیشان محل بنا, احسن بنیانہ بڑی حسین و جمیل عمدہ اس کی عمارت, پورا محل بڑا شاندار, لیکن پوری عمارت کے اندر ایک جگہ سے ایک اینٹ خالی ہے, ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے. اب جب مکان تیار ہوتا ہے تو فنیشنگ دیکھی جاتی ہے کہ کتنی فنیشنگ باقی ہے. دیکھو تو کہا پورے مکان کو دیکھا, خوبصورت عمدہ بنگلہ محل تیار, لیکن ایک اینٹ کی جگہ دیوار میں خالی. اب جو بھی اس قصر کو دیکھتا ہے وہ کہتا ہے بھائی یہ ادھورا کام کیوں چھوڑا, جلدی اس کو پورا کرو. تو حضور نے کیا فرمایا, اور چھوڑ دی گئی اس میں سے ایک اینٹ کی جگہ, اب دیکھنے والے وہاں چکر لگاتے ہیں, النزار ناظرین کرام وہاں چکر مارتے ہیں, یتعجبون وہ تعجب کرتے ہیں عمارت کی خوبصورتی سے, کتنی خوبصورت عمارت, ارے لیکن اس میں ایک اینٹ کی جگہ کیوں خالی رہ گئی, کیا وجہ ہوئی کہ ایک اینٹ اس کے اندر نہیں رکھی گئی, ادھوری دیوار کیوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ ایک اینٹ والی جگہ میں نے پر کر دی، ختم بی البنیان، میرے اوپر قصر نبوت جو ہے ختم ہوا، مکمل ہوا، اور رسالت اور رسولوں کو میرے ذریعے سے ختم کیا گیا. فانا اللبنتو، میں ہی وہ ایک اینٹ ہوں جو قصر نبوت میں آخری باقی رہ گئی تھی. وانا خاتم النبیین، گویا کہ مہر کے لگنے کے اوپر مضمون مکمل، تو حضور کی آمد کے اوپر سلسلے نبوت مکمل، اور تمام نبیوں کو آپ ختم کرنے والے. جی، دیکھو عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے لیکن وہ نئے نبی نہیں ہوں گے، وہ پرانے نبی ہے. جی،
وعن رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من الانبياء من نبي الا قد اعطي من الايه ما مثله امن عليه البشر، وانما كان الذي اوتيت وحينا اوحى الله اليه وارجل اكون اكثرهم تابعا يوم القيامه. متفق عليه.
حضرت ابو هريره رضي الله تعالى عنه سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنے بھی انبیاء دنیا میں تشریف لائے مگر یہ کہ اللہ کی طرف سے ان کو معجزات دیے گئے. دیکھو نفی، استثناء، قد، اتنی ساری تاکید ہے کہ ہر نبی کی نبوت کی سچائی کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزات دیے جاتے تھے، تاکہ لوگ اس معجزات کو دیکھ کر اس نبی کو سچا مانے اور اس نبی کی نبوت کے اوپر ایمان لانے کے لیے مجبور ہو جاوے، ماننا ہی پڑے اس معجزے کو دیکھ کر نبی کی نبوت کو، یا یہ کہ نبی کے معجزے سے واقف ہو کر نبی کے اوپر ایمان لے آوے. پھر کیا فرمایا کہ ما مثلہ آمن علیہ البشر، کہ ہر نبی کو اللہ کی طرف سے ایسی چیز دی جاتی کہ بشر اس کو اوپر ایمان لے آئے. اور بہرحال مجھے اللہ کی طرف سے وحی دی گئی جو اللہ نے میری طرف کی، یعنی ہر نبی کو الگ الگ معجزات دیے گئے اور مجھے اللہ کی طرف سے جو سب سے بڑا معجزہ دیا گیا قرآن، وحی، یہ سب سے بڑا معجزہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے دیا گیا. گویا کہ تمام نبیوں کے معجزات نبی کے زمانے کے ساتھ محدود تھے، نبی گئے معجزہ گیا، لیکن میرا معجزہ ہے قرآن دائمی ابدی، اور اس قرآن کا اعجاز نظم میں بھی ہے معنی میں بھی ہے. اعجاز یعنی لوگ ایسا کلام بنانے سے عاجز ہو، اس جیسے الفاظ بھی نہیں بنا سکتے، اس جیسے معانی بھی نہیں لا سکتے، اور اس کا فائدہ بھی بہت زیادہ، اس کی منفعت عام. فارجو ان اکون اکثرہم تابعا یوم القیامہ، مجھے یقین ہے کہ قیامت کے دن تمام نبیوں میں سب سے زیادہ میرے متبعین ہوں گے. اب یہاں ایک بات یاد رکھیں، پچھلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی اللہ کے یہاں سے وحی نازل ہوئی، لیکن ان کی وحیوں کو معجزہ قرار نہیں دیا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کو معجزہ قرار دیا گیا. یہ ہے خصوصی طور پر معجزہ، ورنہ موسیٰ علیہ السلام پر جو وحی وغیرہ آئی اس میں تحریف ہو گئی، لوگوں نے گزرے ہوئے زمان، چونکہ اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی تھی. بِمَسْتُوفِزُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَا، ان کو ذمہ داری دی تم سنبھالو، جبکہ قرآن کی حفاظت اور حضور کی وحی کی حفاظت کی ذمہ داری خود باری تعالیٰ نے لی. چلو،
وروي عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطيت خمسا لم يعطهن احد قبلي، نسرت بالرعد مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركت الصلاة فليصلي وحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس عامة متفق عليه.
حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ کو پانچ چیزیں عطا کی گئی اور وہ پانچ چیزیں ایسی عطا کی گئی جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کی گئی مجھ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کی گئی. کون کون سی پانچ چیزیں؟ نمبر ایک, نصیرت بالرعب مسیرت شہر, مجھے رعب کے ذریعے سے مدد کی گئی ایک مہینے کی مسافت سے. دیکھو ایک رعب ہوتا ہے ذاتی, وہ مراد نہیں, بلکہ ہیں رعب کے ذریعے نصرت اور مدد, یعنی حضور سے جو آدمی ایک مہینے کی دوری کے فاصلے پر بھی ہو تو بھی اس کے دل میں حضور کا رعب چھایا ہوا رہتا تھا, حضور سے وہ مرعوب رہتا تھا اور حضور کا رعب اس کے اوپر لگا ہوا رہتا تھا. دیکھو دنیا میں ظالم جابر طاقت والے بادشاہوں کا بھی رعب ہوتا ہے, لیکن اس رعب کی نوعیت پوری الگ ہوتی ہے. ان کے مظالم, ان کی سختیاں اور ان کی بد اخلاقی کی وجہ سے لوگ مرعوب ہوتے ہیں, ڈرے ڈرے سہمے سہمے رہتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیا ہے؟ حضور کی عظمت, حضور کی محبت, حضور کا اکرام اور حضور کی دل و جان سے تعظیم, یہ رعب اللہ تعالیٰ نے حضور کو عطا فرمایا. یہ عجیب نعمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی. دیکھیے غزوہ تبوک ہی کا موقع لے لو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی کہ رومیوں نے مدینہ کے اوپر حملہ کرنے کی تیاری کی, تو حضور تو غزوہ خندق کے موقع پر اعلان فرما چکے تھے کہ اب کوئی مدینہ پر حملہ نہیں کرے گا, ہم حملہ کریں گے, ہم جائیں گے آگے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی, ملک شام سے جو تیل کے ویپاری آتے تھے زیتون کے تیل کے, ان سے اطلاع ہوئی تھی کہ رومیوں نے مدینہ پر حملہ کرنے کی تیاری کی. تو حضور لشکر جرار کو لے کر کے ملک شام کی سرحد پر پہنچ گئے. تبوک شام کی سرحد پر تھا اس زمانے کے اندر. تو اللہ تعالیٰ نے ان رومیوں کے اوپر ایسا رعب ڈال دیا کہ وہ لڑنے کے لیے آگے ہی نہیں بڑھے, حالانکہ اس زمانے کی وہ سپر پاور گورنمنٹ تھی, لیکن پھر بھی کوئی بھی لڑنے کے لیے آنے کی ہمت نہیں کر سکا. یہ رعب تھا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور جس آدمی میں جس قدر اتباع سنت ہوتی ہے اس قدر اس کا رعب لوگوں کے اوپر ہوتا ہے. نصرت بالرعب مسیرۃ شہر وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا, اور اللہ تعالیٰ نے میرے لیے پوری زمین کو مسجد بھی بنایا اور طہارت کا ذریعہ بھی بنایا, پاکیزہ بھی بنایا طہارت کا ذریعہ بھی بنایا, دونوں معنی ہیں. کیا مطلب پوری زمین کو میرے لیے مسجد بنانے کا؟ ایک مطلب یہ ہے کہ پچھلی امتوں کو نماز کے لیے جگہیں مخصوص تھی, اسی لیے تو بنو اسرائیل پر جب ایمرجنسی کے حالات آئے تو اللہ نے کیا فرمایا, وجعلوا بیوتکم قبلہ, یعنی اب تم عبادت خانوں میں نماز نہیں پڑھنے جا سکتے فرعونیوں کے ظلم کی وجہ سے, تو اب گھروں کے قبلہ رک کر کے وہاں نماز پڑھ لیا کرو. یہ مجبوری میں اجازت دی گئی, مجبوری کے حالات میں, جبکہ اس امت کے لیے ایسی کوئی تخصیص نہیں کہ بھئی مسجد میں عبادت خانے میں مصلی میں نماز پڑھ, جہاں بھی نماز پڑھنی ہو پڑھو پوری زمین کے اوپر, بس بیت الخلاء غسل خانہ اور مقبرہ اس سے اپنے آپ کو بچاؤ, چونکہ وہاں دوسری چیزیں, مقبرے میں شرک کا امکان ہے قبرستان میں, اور غسل خانہ بیت الخلاء میں نجاست کی وجہ سے. باقی پورے زمین کے اوپر نماز کی اجازت دی گئی. ہاں جس زمین کے ناپاک ہونے کا یقین ہو وہاں نماز نہیں پڑھنے کی. اور بعض حضرات نے طہورن کا مطلب یہ بیان فرمایا کہ اگر نماز پڑھنے کے لیے وضو کا پانی نہ ملے تو زمین تمہارے لیے متطہر ہے، یعنی اس سے تیمم کر کے نماز ادا کر لو. یہ چیز اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصیت کے ساتھ عطا فرمائی. تو پوری زمین کو نماز کی جگہ بھی بنایا، پاک بھی بنایا، یا یہ کہ زمین کے ذریعے طہارت یعنی آلئے طہارت اس کو بنایا، مٹی کو، یہ دونوں مفہوم اس کے اندر شامل ہے.